نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
جس طرح ہمارے اندر اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں مثلاً غصہ، تکبر، بد نظری، عجب اور اس طرح کے دوسرے امراض رذیلہ، تو اس طرح ایک ہمارے اندر اکثر لوگوں میں جو ایک بہت بڑا مرض ہے وہ ہے ناشکرے پن کا مرض، ناشکرہ پن. یہ شکر کی نعمت سے اکثر لوگ ہم لوگ محروم ہیں. تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا. اس نعمت میں، یعنی جس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے اسی نعمت میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور اگر تم نے میری ناشکری کری تو میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے، رب العالمین نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں. سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. تو اگر ہماری صحت، اللہ نے کسی کو اچھی صحت دی ہے، کوئی اس کو اتنی کوئی بیماری بڑی نہیں ہے، تو وہ صحت کا شکر ادا کرے گا، اللہ پاک تو نے مجھے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے اچھا تو نے بنایا اور اتنی بیماریوں سے بچا کے رکھا، تو اس شکر کی بدولت اللہ پاک اس کو مزید صحت عطا فرمائیں گے اور اس کو بیماریوں سے بچائیں گے. تو اب کوئی مال کا اگر شکر ادا کرتا ہے کہ بھئی اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کافی لوگوں سے اچھا بنایا مالی طور پہ، تو اللہ پاک اس کی مالی معاملات کو مزید بہتر کر دیں گے. لیکن جس کو رونے گانے کی عادت ہو، اللہ نے کسی کو صحت بھی دی ہوئی ہو، مال بھی دیا ہوا ہو، اور پھر بھی وہ افسردہ رہتا ہو، مایوس رہتا ہو اور بس پریشان رہتا ہو بلا وجہ، تو یہ ایک طرح سے یہ ناشکرہ پن ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے پھر بہت شدید ہے. تو اکثر ناشکرے پن کی وجہ سے نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تو شکر کی ہم لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے. تو آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لیکن کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ نعمتیں نہیں ہوتی، بس اسی کا رونا گانا رکھتے ہیں، ہائے یہ چیز نہیں ملی، ہائے وہ چیز نہیں ملی. ہزاروں لاکھوں چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف شکر نہیں ہے، لیکن جہاں دو چار چیزوں میں کمی ہے تو بس وہیں پر ہی نظر ہے. اور جو اللہ کی نعمت ہے اسے صرف نظر کی جا رہی، نظروں کو بچایا جا رہا ہے، جو چیز نہیں ہے اسی کا وابیلہ کیا جا رہا ہے. اب طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ سے ہمیں مانگنی ہے، چاہیے اور کسی چیز کی کمی ہے، تو ادب یہ ہے، محبت یہ ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ سے محبت اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے، دعا مانگے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے اور اس کے پاس بائک ہے، اب وہ گاڑی چاہتا ہے حاصل کرنا، فور ویل، تو پہلے شکر ادا یہ کرے، اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے ٹانگیں عطا فرمائی کہ میں پیدل چل رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے معذور ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، زمین پہ رگڑ رگڑ کے چل رہے ہیں. تو پہلے ٹانگوں کا شکر ادا کرے، پیروں کا شکر کرے، ہاتھ پاؤں کا شکر ادا کرے، اس کے بعد اللہ کا پھر شکر ادا کرے، اللہ پاک تو نے ٹانگیں دی، پھر اس کے بعد اللہ پاک تو نے مجھے بائک عطا فرمائی، کتنے کام میرے بائک کے اوپر ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اللہ تیری اتنی رحمتیں ہیں. تو اللہ ایک نعمت کی اللہ تھوڑی سی کمی محسوس کر رہا ہوں، مجھے فور ویل ایک اچھی سی گاڑی بھی عطا فرما دے. تو یہ ہے ادب. تو پھر یہ چیز ادا بندے کی اللہ کو پھر پسند ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو انشاءاللہ وہ چیز ضرور دے دیں گے. ایک تو ہو گیا دعا مانگنے کا یہ طریقہ. اب کوئی آدمی بولے سب کے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں، میرے نصیب میں گاڑی نہیں ہے، مانگے تھک گیا میں دعا مانگ مانگ کے، میرے نصیب میں ہی نہیں ہے گاڑی، تو چڑھ کے بات کر رہا ہے، نہ ٹانگوں کا شکر اس نے ادا کیا، نہ اس نے بائک کا شکر ادا کیا. تو اس طرح سے اللہ پاک تھوڑی چیزیں دیں گے. تو بعض لوگوں کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے جسے دعا نہیں ہوتی، نہ کوئی شکوے شکایتوں سے، آج ہی محبت سے اللہ سے مانگے، موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے کی چیزیں مانگے. یہ ہے طریقہ، یہ ہے ادب. تو اس طرف یہ انداز ہونا چاہیے، یہ مانگنے کا طریقہ. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار مسجد میں گئے نئی چپلیں پہن کے، باہر نماز سے فارغ ہو کے دیکھا چپل چور لے کے جا چکا تھا. پرانا واقعہ تھا، میں تو صدیوں پہلے بھی ہوتا تھا، تو بہت ان کو غم ہوا کہ بتاؤ نئی چپلیں تھیں اور چور لے گیا، تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہونے لگی. اچانک اللہ نے ان کی اصلاح اس طرح فرمائی، جب مسجد سے باہر آئے اور کھڑے ہوئے تھے ننگے پیر اور غمگین بہت تھے، تو دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے جس کے دونوں پیر نہیں تھے، رگڑتا ہوا جا رہا تھا اپنی ٹانگوں کو. تو بس وہیں مسجد میں گئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کی. اللہ پاک چپل ہے وہ کیا ہے, دوبارہ آ جائیں گے. اللہ سلامت ہے میری ٹانگیں, میرے پیر, میرے ہاتھ پیر, تو فوراً سجدہ شکر میں وہ بڑھ گئے. تو اللہ پاک بعض جو مقرب ہوتے ہیں ان کی اصلاح بھی پھر فوراً کر دیتا ہے تاکہ شکر پیدا ہو اور ناشکراپن نہ ہو. تو یہ چیز ہے, تو آدمی شکر کرنے کی عادت ڈالے جہاں تک ہو سکے. اور شکر کے بارے میں قرآن پاک میں مضمون بھرے پڑے کہ اللہ پاک نے کافروں سے متعلق بھی یہی بات فرمائی کہ اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ گے اور ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری ساری خواہشات پوری کر دیں گے. تو قحط آتا تھا بعض بستیوں کے اوپر, کھانے کو نہیں ہوتا تھا, پینے کو نہیں ہوتا تھا, تو وقت کے نبی سے وعدے کرتے تھے کہ اگر ہماری پریشانی دور ہو گئی اور قحط اگر آپ نے اللہ سے دعا کر کے ختم کرا دیا تو ایمان لے آئیں گے اور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. وقت کے نبی جو ہوا کرتے تھے وہ دعا کرتے تھے, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی. تو اب شکر کا تقاضا یہ تھا ایمان لاتے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے بدماشی دکھائی, اپنے کفر پہ اڑ گئے اور پھر کہا کہ باجی واہ ہم تو نہیں لا رہے ایمان, جاؤ. تو اس طرح بار بار کیا, پھر آخر میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ایسے ناشکری قوم پر ہم نے عذاب نافذ کر دیا, پوری پوری بستیوں لڑ دی پھر اللہ پاک نے. تو ناشکرے پن کی وجہ سے بڑے بڑے کافروں کے اوپر عذاب آئے, ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا جبکہ وہ دیکھ چکے تھے یہ حق ہے. آج ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, صاحب ایمان ہیں, اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. سب سے بڑی نعمت کا جو ہم شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں وہ ایمان ہے. پتہ چلا صحت ہوتی, عافیت ہوتی, دنیا کی نعمتیں ہوتی, لیکن ایمان اگر نہیں ہوتا تو کیا فائدہ, دائمی جہنم نصیب ہوتی. اللہ نہ کرے کسی ہندو گھرانے میں اللہ پیدا کر دیتے, کیا نام ہوتے, رام, کسی کا نام رام گوپال ہوتا, کسی کا ٹنڈن ہوتا, پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے, گدھے گھوڑے کا پیشاب پھر ہوتا ہے گاؤں ماتا کا, یہی ہوتا ہے نا بھائی, اور اسی کو بڑا ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے. تو اس نعمت کا, ایمان کی نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں جو بلا استحقاق ملی, یعنی بغیر کسی حق کے. ہم نے نہیں کہا تھا اللہ سے کہ اللہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بغیر مانگے ہمیں دائمی جہنم سے بچا لیا. اس نعمت کا ہم نے کیا شکر ادا کیا, ایک نعمت کا ہی ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا, تو دوسری نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کریں. تو سب سے بڑی جو اللہ کی جو نعمت کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. تو اگر ہم لاکھ گناہگار بھی اگر کوئی صاحب ایمان مرتا ہے اور شرک پر اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس کے عقائد صحیح ہوتے ہیں تو جہنم میں اگر گئے بھی گناہوں کی وجہ سے, لیکن آخر میں اللہ پاک ایمان والا ہونے کی برکت سے آخر میں اسے داخل جنت میں کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اس کی اتنی بڑی قیمت ہے, اس کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے اس کا, کیونکہ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو کافروں کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ناشکراپن کیا تھا کہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے. آج ہم جو مصائب میں رہتے ہیں ہم پر اس کی عذاب نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ میری قوم کے اوپر عذاب نہ آئے کہ پوری ختم ہی ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی تھی. ہاں انفرادی طور پہ اور تھوڑے تھوڑی پارشلی طور پہ ٹکڑوں کی شکل میں مسلمانوں پر عذاب آ سکتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. وہ کس وجہ سے اور ہوئے بھی ہیں, ماضی کے ہزاروں واقعات ہیں. وہ کس وجہ سے, کافر لوگ کفر پہ اڑے ہوئے تھے اور ہم گناہوں پہ اڑے ہوئے, یہ فرق ہے. وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور اکثر ہم مسلمان تقوی پر آنے والے نہیں تھے, یہ اصل جو وجہ ہے. تو آج ہم لوگ ایمان تو لیا ہے لیکن کیا تقوی ہمیں حاصل نہیں ہوا, اللہ کی نافرمانی ہم لوگوں سے نہیں چھوٹ رہی. نافرمانی معمولی چیز نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے یہ قرآن پاک میں مضمون ہے, یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, یہ مچھلی کے دن اللہ رب العالمین نے شکار پر پابندی لگائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ واقعہ تھا یہ تھا اسی طرح سے کچھ کہ ہفتے کے دن پابندی ہے, باقی جو چھ دن ہیں ان میں تو مچھلی کا شکار کر لیا کرو. اللہ نے فرمایا اس میں ایک آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے, لیکن مچھلیاں جس دن پابندی تھی ہفتے والے دن اسی دن مچھلیاں کنارے پر خوب آتی تھیں, باقی چھ دن اتنی نہیں آتی تھیں, تو وہ پریشان ہوتے تھے. تو اس میں ایک آزمائش تھی, امتحان تھا. تو باہر انہوں نے چالاکیاں کریں, پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کے پھر وہ ہفتے والے دن ہی انہوں نے شکار کیا. تو پھر اللہ رب العالمین نے تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو بندر بنا دیا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جو بیچارے ان کے رشتے دار تھے, جب انہوں نے جا کے ان کو دیکھا کہ تو سب بندر بنے ہوئے, تو وہ جو انسان جو بنے ہوئے تھے تو وہ پہچان نہیں رہتے کہ یہ ہمارے رشتے دار میں سے کون سے, کیونکہ سارے بندر بن چکے تھے. لیکن وہ بندر دیکھ کے پہچان رہے تھے ان میں کون کون ہمارا رشتے دار ہے. تو وہ بندر آتا تھا اپنے قریبی رشتے داروں کے پاس, آنسوؤں سے روتے تھے بندر وہ, اور سونگتے تھے ان کو محبت سے. اور روتے تھے، جس سے وہ انسان سمجھتا تھا کہ یہ شاید میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ تو اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس سے ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافروں کی باتیں تھیں، وہ تو کافروں کی باتیں تھیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں بے شک الحمدللہ۔ لیکن بھائی ایک اور حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت گانے بجانے کی وجہ سے میری امت کے بعض لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا، سور بنا دیا جائے گا۔ اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ٹھیک ہے ہم ایمان والے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے، اللہ کی ناراضگی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا، عادتاً گناہوں میں مبتلا رہنا، حرام کاموں میں جتے رہنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کے بعد تو اور زیادہ اس پر واجب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایمان لے کر آ گئے تو گناہ کرنے کا ٹکٹ مل گیا، کہ جی بس ایمان لیا بس ہم کافر نہیں رہے، جو چاہے کرو۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے، تو جہالت ہے ایسی سوچ رکھنا۔ ایمان کا ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو اور زیادہ اسلام کے قواعد اور ضوابط پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں مضمون ہے، اسی طرح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی شکر سے متعلق ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کری، اور تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ تو شکر ادا کیا کر، تو شکر ادا کیا کر۔ بہرحال وہ چلا گیا اٹھ کے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچارہ کس بات کا شکر ادا کرے، اس کی تو حیت اور حالت ایسی کوئی چیز لگی نہیں رہی تھی کہ یہ اس کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی۔ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی معذور ہوگا، کیا ہوگا کہ صحابہ کرام بھی حیران کہ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کر دو، کہ بیچارہ کس بات کا شکر ادا کرے۔ تو صحابہ کرام نے تو اعتراف کی نیت سے نہیں، بلکہ علمی اشکال تھا، ایک علمی اشکال، ایک ہوتا ہے اعتراف، ایک ہوتا ہے علمی اشکال، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ پیشاب آرام سے نہیں کر لیتا؟ پتا چلا کہ پیشاب جو ہم کر لیتے ہیں جا کے، ابھی ہمیں اسی نعمت کا نہیں پتا، کتنا بڑا یہ سہولت اللہ نے دی ہے۔ پیشاب کسی کا اللہ نہ کرے بند ہو جائے، تو ہم نے دیکھا مریضوں کو تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، دہاڑے مار مار کے چیختے ہوئے، جب پیشاب بند ہوتا ہے تو آنسوؤں سے روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، اس کا پریشر پھر کڈنیز پہ پڑتا ہے۔ پیشاب جو یہ ہم آرام سے کر لیتے ہیں، بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، کیا یہ پیشاب آرام سے نہیں کر لیتا؟ تو پتہ چلا پیشاب کر لینا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور سنت کی دعا پڑھنے کا فرماتے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں ایزا دینے والی تکلیف سے سہولت سے نجات دے دی۔ یہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین کیا بات کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ رفع حاجت جو ہم کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے خود ہاسپٹل میں دیکھا، ایک میں عزیز تھے ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جانا ہوا، تو قریب میں جو پیشنٹ تھا وہ بہت چیخ رہا تھا درد اور تکلیف سے، تو میں نے جب معلوم کیا پتہ چلا کئی دنوں سے اس کو رفع حاجت نہیں ہوئی تھی، پتنی کیا اس کا اندر کا نظام کچھ چوک ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کی آنت کا آپریشن کر کے، آنت کو کاٹ کے اور پھر وہاں سے اس کا فضلہ نکالا ہے، یعنی جو اسٹول پاس جو سوراخ ہوتا ہے نیچے کا وہاں سے سسٹم ختم، تو پیٹ کاٹ کے پھر اس کا پخانہ نکالا گیا آپریشن کر کے۔ بتائیے سرجری کرنی پڑی ہے اس کی، تو کتنی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے بھی، صحیح ہے نا؟ ایک شخص تھا 10 richest person دنیا کے امیر ترین 10 افراد کے بارے میں ان کا ایک انٹرویو پڑھا، ان میں سے 10 میں سے 1 کا میں۔ تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ دنیا میں 10 امیر ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک ایسی خواہش ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو میں پوری دولت اس بندے کو دے دوں، وہ میری اس خواہش کو پوری کر دے، اور میں چند ڈالر کے اوپر، تنخواہ کے اوپر اپنی زندگی گزاروں۔ پوچھا بھائی وہ کیا نعمت ہے، کیا چیز کمی ہے آپ کو، کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے کہ آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد میں اپنا رومال جو ہے ٹیشو پیپر یہ میں اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے جو یہ جو پلک جھپکتی ہے نا آپ لوگوں کی، شٹ ڈاؤن ہوتی ہے، یہ میری پلک جھپکتی نہیں پیدائشی طور پر، تو اس سے مجھے اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو میں بتا نہیں سکتا، تو اس لیے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کوئی کپڑا یا ٹیشو پیپر لے کے اپنی آنکھوں پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے. تو چاہے میں کوئی دفتر کا کام کر رہا ہوں، گھر میں ہوں، کہیں پر ہوں، مسلسل ایک اذیت میں رہتا ہوں. تو پتہ چلا ہے کہ جو پلک جو ہم جھپکاتے رہتے ہیں، تو بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں گیا. اس طرح کے واقعات اللہ نے کیوں رکھے؟ تاکہ ایک آدمی ہمیں بتائے تو ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم پلک جھپکاتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس بیچاری کی پلک جھپکتی ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ کے اوپر ٹیشو پیپر رکھتا ہے یا آنکھوں پہ رومال رکھتا ہے. تو کتنی ایسی نعمتیں جس کو ہمیں ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ہم رات میں سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن صبح کو فجر سے پہلے پہلے مارکیٹ میں مٹن کا گوشت جتنا بھی ہوتا ہے بکرے کا، وہ کٹ کٹا کے لائن سے آ جاتا ہے. اسی طرح جو بیف ہوتا ہے، گائے بچھی کا گوشت، وہ پورا آ کے مارکیٹوں میں سپلائی ہو کے وہ سب ٹانگ دیا جاتا ہے. چکن کے جتنے بھی آئٹم ہوتے ہیں صبح کو، وہ سارے کے سارے سپلائی کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سبزی، پھل، جتنا بھی غذائی اجناس ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو اس کا جال بچھا دیا ہوتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا تھا کہ کہاں سے وہ چیزیں اٹھتی ہیں، کہاں سے کٹائی ہوئی، سب ایک رات میں ہو کے پھر دودھ منڈی، بھینس کالونی جیسے کراچی میں سپلائی ہوتی ہے لانڈی سے، تو سارا دودھ ٹرکوں کے ذریعے پوری رات اللہ نے پورا سسٹم پورا بناتا رہا اللہ کا، کہ میرے بندے اٹھیں گے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں. تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی کھا رہے ہیں اور پھر اس کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. ہم اس طرح، ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا اللہ کی جو نعمتیں ہم کس طرح ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. چاہیے اسی طرح اللہ رب العالمین کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ایک دم سے موت نہیں دیتے کسی کو. اللہ پاک جب ایک وقت آتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہوتی، تو اللہ جھٹکا دے دیتے ہیں، بیمار کر دیے، تھوڑا سا ڈیڑھ دو مہینے بیمار رہا، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی، جھٹکا تھا تاکہ بندے غفلت سے باہر آ، غفلت سے باہر آ. چاہتا تو میں تجھے بلا بھی سکتا تھا، لیکن نہیں، بلایا نہیں میں نے تجھے، تجھے ایک جھٹکا دے کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا میں نے تجھے، عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ جا، اپنی تیاری پوری کر. تو اس نعمت کا آدمی شکر کر لے. ہماری زندگی میں، ماضی میں، ہر آدمی نے ایک نہیں کئی کئی جھٹکے کھائے ہوتے ہیں، جنہوں نے اکثر لوگوں نے انہوں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اللہ کی شان رحمت چھپی ہے. تو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک، تو نے عالم برزخ کی ایک جھلک دکھائی، اور پھر تو نے موت کے قریب کر کے، اور موت نہیں دی اور دنیا میں بھیج دیا، چانس دے دیا، جاؤ تیاری کرو. تو ایک باپ یا ماں محبت کیا کرے گی جو رب العالمین کر رہے ہیں ان سے محبت، لیکن ہماری سوچ اس طرح کی نہیں ہوتی. بس شکوے شکایتیں رہتے ہیں زبانوں کے اوپر. ایک ہزار نعمتیں ہوں، اس طرف دھیان نہیں ہوگا. ایک دو چیزوں میں کمی ہوگی، نفس اور شیطان وہیں اس کو لگا کے رکھیں گے، دیکھ تو بیچارہ یہ بس ہزاروں نعمتیں، اس طرف دھیان نہیں جائے گا. دو چار چیزوں میں کمی ہوگی، وہیں بیچارہ الجھا رہے گا، وہیں الجھا رہے گا وہ، شیطان اس کو وہاں سے نکلنے ہی نہیں دے گا. اسی چیز کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگر تم میری نعمتوں کا تم اگر شکر کرو گے اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے. عذاب کی بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، معمولی بات نہیں. شکر کی عادت آدمی ڈالے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان آدمی نہ ہو. اس کے اوپر ایک اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ فرمایا شکر کے اوپر. ایک شخص تھا، کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، پہلی دفعہ بیٹھ گیا، وہ بٹھا دیا کہیں جانا تھا، ڈرتا تھا وہ بارہ، بیٹھ گیا کشتی میں، بیٹھا تھا اس نے تو شور شرابا شروع کر دیا، ہائے مر گیا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، اور نکالو مجھے. اب کشتی چل پڑی تھی، لوگوں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بھی بیٹھے ہیں، اور روز کا سفر ہوتا ہے، وہ مان ہی نہیں کسی طرح، بہت شور شرابا کیا، لوگ تنگ ہونے لگے. تو اس میں کوئی سیانہ آدمی تھا ہوشیار، اس نے کہا کہ ابھی میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دو دریا میں. تو نے اس سے کیا ہوگا، اس نے کہا پھینکو تو صحیح، کوئی ایسی بات نہیں، دوبارہ اس کو پھر اٹھا لینا. تو اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. اب دریا میں پھینک دیا تو اور رونے لگا، چیخنے لگا، یہ کہا کہ اب تو میں بالکل مر جاؤں گا. بہرحال اس کو دو چار ڈبکیاں کھانے دی. پھر لوگوں نے اس کو اٹھا کے دوبارہ دریا میں، کشتی میں دوبارہ اٹھا لی. جب دوبارہ کشتی میں آ گئے تو چپ کر کے بیٹھا رہا، ایک آواز نہیں نکلی. وجہ کیا تھی کہ وہ جو کشتی کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا اور ناشکراپن کر رہا تھا، شور شرابا کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کو ایک صحیح معنوں میں تکلیف پہنچا دی. صحیح معنوں میں جس کو تکلیف سمجھ رہا ہے نا، یہ کوئی تکلیف نہیں، اب دیکھ تکلیف کی ایک جھلک، اسے کہتے ہیں تکلیف. تو اللہ نے تھوڑا سا پانی میں ڈبکی لگوا دی. جب اس نے پانی کو دیکھا، غرق ہونے لگا، تو پھر اس کو پتا چلا کہ بھائی کشتی تو بہت بڑی نعمت تھی، بڑا محفوظ تھا اس میں، تو وہ سیاح آدمی تو ہوشیار تھا, تو اس نے پھر کیا کیا کہ اب دوبارہ کشتی میں اس کو بٹھا دو, کشتی میں بٹھا دو, چپ, اب اس کو فرق واضح ہو گیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکرہ پن کرتا ہے تو اللہ پاک ایک وقت تک تو درگزر فرماتے ہیں, لیکن جب وہ اپنی حدیں توڑتا ہے اور مایوسی اور پریشانیوں میں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہے نعمتوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, تو پھر اللہ پاک واقعی پھر اس کو کسی حقیقی پریشانی مبتلا کر دیتے ہیں. پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے, پھر پرانی عافیت والی زندگی کو یاد کر کے روتا ہے کہ یار میں تو بڑے مزے سے تھا اس وقت پہ میں روتا تھا, اصل تو رونے کا وقت اب آیا ہے, اصل تو رونے کا وقت اب آیا ہے. تو اس لیے آدمی کو زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر آدمی کر دے, اور جو ہم سے زیادہ جو پریشان مصیبت زدہ لوگ ہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ تین باتوں کا شکر ادا کرتے تھے, تین باتوں کا شکر ادا کرتے تھے اس پریشانی آنے کے بعد. پہلا کیا فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پریشانی یا جو مصیبت آئی اس سے زیادہ نہ آئی. بڑا غور کرنے کی بات ہے, یہ بخار آیا کسی کو بھائی بھائی اب اس پہ شکر کر لے, خالی بخار آیا, اللہ نہ کرے وہ کینسر نہیں ہو گیا, تو اس پہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے زیادہ پریشانی نہیں, بخار پہ بات ٹل گئی, ٹھیک ہے نا. ایک تو اس بات کا شکر ادا کرتے تھے وہ. نمبر دو کہ اللہ پاک دوسرا شکر اس بات کا کرتا ہوں کہ پریشانی میرے دین پر نہیں آئی, دنیا پر آ گئی, جان پر آ گئی, مال پر آ گئی, لیکن اللہ میرے دین پر نہیں آئی. دین پر مصیبت آنے کا کیا مطلب ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ دین سے ہی خارج ہو جاتا, فتنے میں پڑ جاتا. کتنے لوگ ایمان والے فتنے میں پڑ گئے, دین سے خارج, مصیبت ایسی ہے, فتنہ ایسا ہے کہ دین سے نکل گئے, ہوئے واقعات اور ہو رہے ہیں بھی. تو دوسرا شکر کیا کیا انہوں نے کہ اللہ میرے دین پر نہیں آئی یہ پریشانی, اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں. اور تیسری انہوں نے کیا شکر ادا کیا کہ زبان کو اللہ نے شکوہ شکایت سے محفوظ رکھا, شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف کا خلاصہ ہے, نبی پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری کسی بھیجی ہوئی پریشانی یا کسی آزمائش کے اوپر جب اس کو کوئی صبر نہیں آتا اس کو, اور وہ شکوے شکایتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لے. بڑی خطرناک حدیث ہے, اس کو چاہیے میرے سوا کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لے جس کو صبر نہیں آ رہا میری بھیجی ہوئی کسی پریشانی کا. تو آدمی درگزر کر دے, اللہ سے عافیت مانگتا رہے, اور عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, عافیت کی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں. ایمان کے بعد دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عافیت سے بڑھ کے کوئی دوسری بڑی چیز نہیں ہے. تو عافیت کی دعا آدمی مانگے. تو عافیت کیا کہلاتی ہے بھائی, عافیت, عافیت کی اکثر بتاتے تھے یہ علماء کرام نے فرمایا کہ اتنا اللہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے کبھی اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے, اللہ اس کی ضروریات کو ایک احسن طریقے سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے کریں گے. نمبر دو, اللہ پاک اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے اس کو بچا کے رکھیں گے. اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا یا فالج گر گیا یا ایسی کوئی بیماری ہو گئی بستر پہ پڑ گیا اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, تو اس طرح سے بڑی بڑی آفات سے, مصائب سے, بیماریوں سے اللہ پاک اس کو بچا کے رکھیں. اور اللہ پاک اس کو بے انتہا مشقت کرنے کے بعد, بہت زیادہ محنت کے بعد اس کو روٹی رزق نہیں دیں گے, بلکہ تھوڑی سی معمولی سی محنت میں اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کر دیں گے. نمبر چار, اگر بے دین ہے, فاسق اور فاجر ہے, گناہگار ہے, تو اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے پہلے دین پر استقامت دے کے, تقوی کی دولت دے کے, پھر اس کو موت دیں گے. تو یہ کہلاتی ہے کہ عافیت, ایک لفظ میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, پنہاں ہیں ساری چیزیں, ایک لفظ عافیت میں. تو ساری چیزیں جسم کے, حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے, اللہ پاک سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ ساتھ زندگی عطا فرما, ایمان بھی سلامت رہے اور سلامتی اعضا کے ساتھ, کہ جسم کے جو ہمارے اعضا ہیں صحیح کام کرتے رہیں, کوئی اعضا ہمارا جسم کا ساتھ نہ چھوڑے. کتنے بیچارے لوگ ڈائلسس پر آئے تھے, یہ کڈنیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, ینگسٹروں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے 30 سال 32 سال, تو کیا آدمی بولے. تو بھائی یہ کچھ نہیں پتا کب ہمارا کون سا اعضا ہمارا ساتھ چھوڑ دے, کہاں جائیں گے بھائی. تو یہ کیا, ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں, باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا, اے اللہ کے بندو اللہ سے عافیت مانگو عافیت, اس طرح سے جوش میں فرمایا, اللہ کے بندو اللہ سے عافیت مانگو عافیت. اور دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دعا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے یہ دعا مانگے. ایک تو ہم چاہتے ہیں اللہ سے اللہ یہ دے دے، ایک اللہ پاک چاہتے ہیں یہ مانگ، میرے بندے جو مانگ رہا ہے مانگ، لیکن یہ مانگ، یہ اللہ کی چاہت ہے. اب اللہ کی چاہت کس میں؟ کہ دنیا اور آخرت میں عافیت سے رہنے کی دعا، یہ اللہ پاک چاہتے ہیں. تیسری حدیث شریف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ارشاد فرمایا، میرے پیارے چچا، میرے پیارے بھتیجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، مجھے کوئی خاص نصیحت کیجیے، کوئی ایسی خاص بات بتائیے جو آپ نے دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے چچا، آپ اللہ سے عافیت مانگا کریں. فرمایا، تو عام بات ہے، آپ سب کو بتاتے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کو قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، خاص بات بتائیں. پھر دوسری دفعہ یہی دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پیارے چچا، آپ اللہ سے عافیت مانگیں. پھر تیسری دفعہ ضد کری انہوں نے اور اپنی قرابت داری کا واسطہ دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا، میرے پیارے چچا، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے دونوں جہاں میں عافیت سے دارین مانگیں. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو. تو پتہ چلا عافیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اور عافیت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب عافیت چھنتی ہے، جب کسی نعمت کی کمی آتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے زوال سے. اور اچانک عافیت کے چھن جانے سے تو پتہ چلا نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اچانک، اور اچانک جو ہے عافیت چھن جاتی ہے اور زوال بھی آ جاتا ہے نعمتوں کے اوپر. تو آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میرے بعد اگر امت میں کسی کا کوئی اونچا مقام ہے، افضل ترین جو ہستی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک ہے. تو اور ایک بچپن کا یارانہ دوستی الگ تھی، تو کیا ساتھ تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے تھے، عافیت کی دعا. تو وہ بھائی وہ حاصل کر لیں، بہت ضروری ہے وہ دعا. اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اس طرح کے چار پانچ رہنے کو دنیا کے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا. تو بہت ہی زبردست دعا، جامع دعا ہے، تو اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. معمولات یومیہ جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو پڑھیں، اس میں عافیت سے متعلق دعائیں، ناگہانی آفات سے بچنے کی ہیں. تو جو آدمی یہ پڑھے گا تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا تو خوف پیدا ہوگا اللہ کا، تو دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق ہوگی. تو مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں، حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب کوئی بادشاہ خود ہی اپنا ہی کوئی فارم ایشو کرے مثال کے طور پہ، کہ جو اس مضمون کے ساتھ جو ہم سے درخواست پیش کرے گا، ہم اس کی پریشانی کو، حاجت کو پورا کر دیں گے. تو یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ سرکاری مضمون ہیں جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ ہم سے اگر تمہیں پریشانی سے، مصیبتوں سے بچنا ہے تو ان الفاظوں میں دعا کرو. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے بندے اور رسول ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ دعائیں آ رہی ہیں، ان کو پڑھو. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب اس شاہی سرکاری مضمون کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گا، کہ قبول نہ ہو، لازمی طور پہ قبول ہوگا. صحیح. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں سکھائی ہیں اللہ پاک نے، یہ ہمارے نہیں سکھائی ہیں. اب اس کی قبولیت میں کیا شک کرنا کہ یہ نہیں ہوگی قبول، لازمی ہوگی. تو یہ آدمی دعا مانگتا رہے انشاءاللہ، جو ڈر گیا اللہ سے وہ بچ گیا، جو ڈر گیا اللہ سے وہ بچ گیا. بھائی یہ سمجھ لیں، یہ فارمولا ہے. کیا مطلب؟ جو اللہ سے ڈر گیا، رجوع اللہ ہو گیا، دم درود میں لگ گیا، اور وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ بیماریاں، وہ آفات جو ابھی آئی نہیں ہے، پہلے سے ہی اللہ سے ڈرا رہا ہے وہ، اور اللہ سے ڈر کے سر اپنے سجدے کو، اپنے سر کو سجدے گاہ میں آنسوؤں سے تر کرتا رہتا ہے، دم درود کا اہتمام رکھتا ہے، معمولات کا اہتمام رکھتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی آفات سے بچا کے رکھتے ہیں. نا بھائی، تو جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو اللہ سے نہیں ڈرا، معمولات نہیں اس نے کیے اور آزاد زندگی گزاری، گناہوں کے نفس کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، پھر اللہ ہی اس کا پھر حافظ ہے، اللہ ہی اس کو بچائے تو بچائے. تو برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہو اور ایک جس نے اللہ کو بالکل بھلایا ہوا، تو دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو شکر کے اوپر بات چل رہی ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی بہت بری ہے، اس کے اندر یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، خوب برائیاں گنواتا رہا. ہمارے پیارے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے. جب وہ بول چکے تو آپ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کی اتنی برائیاں کی، کیا اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہے؟ تو اس نے کہا، جی یا رسول اللہ. نے کہا، بتاؤ وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ پھر اس نے وہ گنوانی شروع کی، اچھائی، یہ اچھائی، یہ اچھائی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اس کی ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں سے درگزر کرو اور شکر ادا کرو اس کے اندر اتنی اچھائیوں کی. یعنی منفی پہلو مت دیکھتے رہو بلکہ اچھائیوں کو جو پہلو ہے وہ بھی تو دیکھو اور ان اچھائیوں کو پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرو. اس طرح گھر نہیں بھیگا. آج جو ہے شکر کی نعمت ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی. کوئی کسی کا آج کل شکر نہیں مانتا, نہ میاں بیوی کا, نہ بیوی شوہر کا, نہ رشتے دار, نہ بہن بھائی. کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا, کوئی کسی کا شکر ادا نہیں کرتا, حق سمجھتے ہیں اپنا. جبکہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی اس حدیث شریف میں کہا یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ماننے سے پہلے, اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے اس بندے کا احسان مانو, اس کا شکر ادا کرو جس کے ذریعے سے تمہیں وہ نعمت ملی. کرنے والی ذات تو سب کچھ اللہ کی ہے, لیکن وسیلے کا, انسان کا احسان پہلے مانو, اس کا شکر ادا کرو پہلے. لیکن آج کوئی کسی کا شکر نہیں مانتا. حدیث شریف کا خلاصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کر گئے تھے, جنت اور جہنم کا جب مشاہدہ اللہ پاک نے کروایا تھا تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں بکثرت عورتیں. وجہ پوچھی کہ یہ اتنی کثرت سے عورتیں کیوں ہیں جہنم میں, تو بتایا گیا دو باتوں کی وجہ سے. دو باتوں کی, ایک تو شوہر کی ناشکری ہوں گی, شوہر کی ناشکری ہوں گی. یہ بڑا خطرناک مرض ہے عورتوں میں. کتنا ہی پیارا شوہر ہو, کتنا ہی اچھا شوہر ہو, ہم تو برے شوہروں کی بات نہیں کر رہے, ہم نے اچھے اچھے شوہروں کی بیویوں کو بھی دیکھا شوہروں پہ لان تان کرتے تھے اکثر. ارے اس نے کیا ہی کیا ہے, مردوئے نے کیا ہی کیا ہے, زندگی اجیرن کی, یہ آرام کی ہوئی. ایک ہزار اچھائیاں ہوں گی شوہر میں وہ نظر نہیں آئیں گی. ہاں ایک دو بار کوئی برائیاں ہوں گی, بھائی انسان فرشتہ تھوڑی ہے, تو وہ ایک دو برائیاں عزم نہیں ہوں گی. بس وہ اسی کے اوپر بےچارے کے اوپر باتیں اس کو پڑتی رہیں. تو اس وجہ سے کثرت سے جہنم میں عورتیں ہوں گی شوہر کی ناشکری ہوں گی. دوسرا, جب یہ بیٹھیں گی عورتیں آپس میں, اکثر عورتیں ہوں گی پھر بیٹھ کے غیبتیں کرتی ہیں محبوب ماشاء اللہ. تو ناشکراپن اور غیبت, اس کی وجہ سے جہنم عورتوں سے بھری ہوئی تھی. آج ہم دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے, اس طرح دھیان نہیں جاتا. تو یہ ناشکرپن کے اوپر بات چل رہی, تو دیکھیں یہ ناشکرپن کا جو دائرہ ہے کہاں تک کتنا وسیع پھیل چکا ہے ہمارے اس میں معاملات میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس جنگل, کسی کے پاس سونے کی مثال کے طور پہ ایک وادی ہو, ایک باغ ہو, وادی یا باغ بہت بڑا ہوتا ہے سونے کا, تو اس پر بس نہیں کرے گا, وہ شکر ادا نہیں کرے گا, کہے گا یار دو اور ہوں, ایک اور ہوتی. اگر دو کسی کے پاس ہو تو وہ تمنا کرے گا کاش تیسری اور ہوتی. اور فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی شکر اس کے اندر نہیں ہے, شکر انسان کے اندر نہیں. تو یہ کس طرح سے احادیث مبارکہ میں یہ شکر کی نعمت کی طرح ہم کو توجہ دلائی جا رہی ہے. قرآن پاک میں مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر ادا کرو, شکر نہ کرنے پر پوری پوری وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں. اور اللہ پاک یہ دکھا بھی رہے ہیں کتنے یہ معاملات چل رہے ہیں, بزرگوں کے واقعات بھرے پڑے, احادیث مبارکہ بھی بہت اس وقت ہیں شکر سے متعلق. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کہلوایا کہ جو بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق کے اوپر راضی ہو جاتا ہے, تھوڑے رزق کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو میں اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. یعنی شکر جو بندہ کر لے گا اللہ کا, بھائی جو بھی اللہ نے دی میرے بارے میں زندگی, اللہ تیرا شکر, تھوڑے رزق پر راضی اور باشکر ہو گیا, شکر گزار بندہ بن گیا, تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. تو شکر کی قیمت کہاں تک جاری ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کی میں, تو اللہ نے اسے بے انتہا دولت دی تھی. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں اتنی دولت, سب اللہ سے دعا کریں کہ یہ میری مال اور دولت کم ہو جائے. اللہ نے فرمایا اس کو بولو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے, مال کم ہو جائے گا. یہ بہت کثرت سے ہمارا نعمتوں کا شکر ادا کرتا, تو شکر کی بدولت ہم اس کو نوازے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. اس کو بولو ناشکرپن شروع کر دے, اس کا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا. کہاں تک بیان کریں کہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی اللہ پاک نے یہ ہم کو اچیو دی ہے. تقوی کا بھی یہ معاملہ, اگر کوئی دیندار ہے اور اس کے تقوی میں کمی ہے تو جو اللہ نے موجودہ تقوی اس کو عطا فرمایا بھائی اسی پہ شکر ادا کر لے کہ پہلے میں یہ کرتا تھا, اللہ پاک تیرا احسان ہے, قرآن ذکر اشکار فلاں فلاں چیزوں سے تو نے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ پہلے تو میں تیری اس نعمتوں کا, ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. لئن شکرتم لزیدنکم, وعدہ ہے کہ بڑھا دیں گے, اضافہ کر دیں گے جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے گا. تو جو بھی دینداری تقوی اللہ نے نصیب فرمایا کم یا زیادہ, اسی کو تو شکر آدمی کرنا شروع کر دے, ہر وقت روتا گاتا نہ رہے, پھر اللہ پاک اسے مزید تقوی نصیب فرمانے. یہ ہے مزید آگے تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ. تو شکر کا جو دائرہ ہے وہ بہت آگے تک جا رہا ہے, بہت وسیع دائرہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ, تو ایک یورپ کا ایک واقعہ یاد آیا, ایک اور بہت ہی زبردست اور سچے واقعات میں سے. ایک عورت تھی کوئی انگریز, اس کا ایک کتا تھا, وہاں کتے لوگ بہت پالتے ہیں تو بطور پیٹ. تو وہ اچانک اس کو جو کتا تھا چھوٹا, تو وہ اس کے خلاف ہو گیا, بھونکنے لگا, اس کو کاٹنے لگا اور پنجے مارنے لگا. تو وہ عورت بڑی پریشان. تو وہاں کتوں کو ماہر نفسیات کو دکھاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ, کتوں کے سائیکیٹرسٹ الگ ہوتے ہیں. تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئی اور اس نے کہا میرا کتا اچھا بھلا تھا اور اس نے اب یہ ایسا ایسا کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اس نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ 3-4 دن بعد آنا اور کتے کو آپ لے جانا, آپ یہاں چھوڑ دو میرے پاس. بہرحال وہ ٹھیک ہے, وہ 4 دن کے بعد وہ آ گئی. اور جب آئی تو کتا نے دیکھا اس کو, کتا دوڑ کے اس کے پاس آیا عورت کے پاس اور بالکل تمیز کے ساتھ ادب سے بیٹھ گیا, اس کے پیر چاٹنے لگا, تلوے چاٹنے لگا, اس کو پیار کرنے لگا. تو عورت بڑی خوش ہوئی, اس نے کہا تو آپ نے بالکل صحیح کر دیا 3-4 دنوں میں, جیسے کبھی پہلے ہوا کرتا تھا, بالکل اس کو مینرس آ گئے, نہ اس نے حملہ کیا, نہ مجھے کاٹا, نہ مارا, نہ پیٹا, آخر آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا؟ تو ماہر نفسیات نے کہا کہ میں نے اس کا جو بغور مطالعہ کرنے کا اس نتیجے پہنچا کہ آپ نے اس کو اتنی نعمتیں اس کو کھلائیں, اتنا عیش کرایا, اتنے اس کو مزے کرائے جس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس کتے کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو کچھ نہیں کیا, صرف 3 دنوں تک اس کو میں نے مارا ہے اور بھوکا رکھا ہے, اس کی میں نے اس کی خوب کٹ لگائی ہے, کوئی کام نہیں کیا میں نے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا, صرف اس کو مارا ہے میں نے اور صرف بھوکا اس کو میں نے رکھا. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر جو وہ جو ایک بدماشی تکبر جو اکڑ پیدا ہو گئی ہے اور یہ آپ کا نافرمان ہو گیا, تاکہ میں اپنے مالک کی قدر کروا دوں, اس کو بتاؤں کہ تو کس کے ہتھے چڑھا ہے, کہ اب بتا کہ پہلے والا تیرا مالک صحیح تھا یا اب تو جس کے ہتھے اب چڑھا ہے. تو 3 دن میں اس کو اپنی اصل مالکن اور نانی یاد آ گئی, اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی جس کے اوپر میں بھونک رہا تھا, جس کی میں نافرمانی کر رہا تھا, اس نے مجھے کتنے پیار سے رکھا ہوا اور یہ کس ظالم کے ہتھے چڑھ گیا, اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا. تو 3-4 دن تک وہ صرف اس کو مارتا رہا اور اس کو بھوکا رکھا. تو 3 دن میں اس کی اصلاح ہو گئی, کتے کی اصلاح ہو گئی. تو پھر بالکل وہ سیٹ ہو گیا پھر اپنی مالکن کے ساتھ, اور پھر وہ جو بھی فیس وغیرہ تھی اس نے پے کری اور اس کو ساتھ لے گئی. تو کہنے کو تو یہ واقعہ تھا, لیکن بھائی آج ہم بھی تو ایسے ہی ہیں, ہم اپنے معاملات اللہ کو دیکھیں. تو جب تک اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو بجائے ہم اللہ کی اطاعت کریں, تقوی سے رہیں, اللہ کی طرف آئیں, لیکن کیا ہوتا ہے ہم اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں اللہ کی, اسی کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, ناشکراپن کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ کتنے لوگ تو گناہ کرتے کرتے اس کی نعمتیں کھا کھا کے کفر میں چلے جاتے ہیں, دین کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں, داڑھی ٹوپی کے خلاف, پردوں کے خلاف, اللہ رسول کی باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو سب مولویوں کی باتیں, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگ کیسے بول جاتے ہیں, کیونکہ پیٹ میں روٹی اور بوٹی ہوتی ہے, اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں, تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو بس اس لیے اتنی جرات ان کی بڑھ جاتی ہے. پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی غیبی ہاتھ, کوئی غیبی جھانپڑ پڑتا ہے تو پھر سارے دماغ درست ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کس کے پڑتا ہے بھائی, وہ غیبی ہاتھ بھی جھانپڑ, جس کو اللہ پاک اپنا بنانا چاہتے ہیں, جس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, جس کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں, سب کو نہیں, جس کی اصلاح اللہ کو مقصود ہوتی ہے. اللہ, تو بس یہ دعا آدمی مانگتا رہا, اللہ پاک ہم سب کو کامل شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اب ایک اور طریقہ ہے بھائی, شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو شکر کے اوپر بات ہو گئی. اب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں شکر سے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھائی کیا حال ہیں, سب خیریت سے, کیسا چل رہا ہے کام, اللہ کا بڑا شکر ہے, منہ سے کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ خالی زبانی جو شکر ہے تم جو یہ کہہ رہے ہو ہم قبول نہیں کریں گے اس کو. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی تم کو دل سے میرا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ فرما رہے ہیں, اگر واقعی تم میری محبت مجھ سے کرتے ہو اور میری نعمتوں کے معترف ہو کہ میں تمہیں خوب عیش کرا رہا ہوں, دل سے اگر تم مانتے ہو اس چیز کو اور میرے عاشق ہو تم اور دل سے اعتراف کرتے ہو میری نعمتوں کے حصول کا, تو اس کا طریقہ اللہ پاک فرمانا وہ یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑو, تقوی اختیار کرو, نیک اعمال کرو, یہ ہے میرا شکر. تو اللہ رب العالمین نے شکر کی اہمیت بتا دی قرآن پاک میں, ساری تفصیل اور شکر ادا کرنے کا طریقہ. اب کوئی گناہ سے نہیں بچ رہا لیکن منہ سے بولتا رہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, تو اس کا شکر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے, وہ لفاظی ہے, لفاظی چھیڑ چھاڑ ہے بس, ایسی کہتے ہیں نا جمع خرچ کر رہا ہے وہ زبانی, اس کی اہمیت نہیں. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, चलो भाई रिमोट लेके बैठे नंगी फिल्में देख रहे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये कौन सा लानती काम हो रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र दिल से होता तो हराम कामों से बाज आते। अगर अल्लाह का शुक्र दिल से नेमतों का होता, अल्लाह ने माल दौलत दिया, आफियत दी, कोई बीमारी नहीं दी, मुसीबत नहीं दी, तो कभी बेटियों को लड़कों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, जिना के अड्डों में कभी दाखिल नहीं कराते बेटियों को, इस तरह ध्यान नहीं है। अल्लाह का खौफ ना होने की अलामत है। ये कैसा शुक्र है? शुक्र तो आदमी को अल्लाह का अतात गुजार फर्माबरदार बंदा बनाता है। जो दुनिया में भी हमारा कोई इंसानों इंसानों में देख लीजिए, कोई इंसान, कोई इंसान किसी पर एहसान करता है तो वो जिसने जिसके ऊपर एहसान किया गया है तो अपने वो मोहसिन को खुश रखने की कोशिश करेगा कि यार इन साहब के बड़े एहसान आते हैं मेरे ऊपर, फलां फलां वक्त पर उन्होंने फलां बुरे वक्त में साथ दिया, ये काम किया, वो किया, फलां मेरी मुसीबत दूर करी, तो वो कोशिश करेगा कि मेरी रात से इनको तकलीफ ना, उनको मैं खुश रखूं। होता है ना भाई, ये होगा नहीं होगा? तो जब एक आम इंसानों में ये मामला है तो भाई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा हक है हमारे ऊपर। तो आज हम देखें कि हम अपनी शुक्र की हकीकत जो है वो कितना हम उसमें पूरे उतर रहे, कितने हम अल्लाह के शुक्रगुजार बन देंगे। तो आज कोई किसी का शुक्र नहीं मानता। जो माशरे में जो फसाद है, लड़ाई झगड़े, खानदानों में नफरत है, वो वजह ही, कोई किसी का शाकिर नहीं है, कोई किसी के किए हुए को नहीं मानता। सब एक दूसरे से काम निकालते हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, अगला रोता खड़ा रह जाता है। तो भाई ये भी एक वजह है। तो कोई किसी का शुक्रगुजार नहीं, सब काम निकालते हैं एक दूसरे से, कोई किसी का शुक्रगुजार है ही नहीं दिल से। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और शुक्र की हकीकत क्या है? हकीकत शुक्र, हमारे प्यारे मुर्शिद मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह की ये बहुत ही शानदार किताब है, इसका नाम है हकीकत शुक्र, कि शुक्र की हकीकत क्या है। तो इसमें भी बहुत अहम बातें हैं। शुक्र की हकीकत इसमें हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक शुक्र की एक हकीकत है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि शुक्र की हकीकत ये दिल से शुक्र अदा करना है, तो गुनाहों को छोड़ो और नेक अमाल करो, ये है मेरा असली शुक्र हकीकत में। अब आँख का शुक्र क्या है? आँख अल्लाह ने नेमत दी है भाई, कितने लोग हैं, सबको आंखें नहीं मिली, नाबीना है बेचारे लोग, सफेद छड़ी पकड़े होते हैं, हम देखते रहते हैं लोग रोड क्रॉस करा रहे होते हैं। आंखों का शुक्र क्या है भाई? आंखों का शुक्र ये है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं हमें, तो हम उसको वहीं इस्तेमाल करें जहां अल्लाह ने हुक्म दिया, और जहां अल्लाह ने मना किया वहां हम नजर न डालें, कभी गलत जगह नजर चली जाए तो इस्तग़फार कर लें। तो यह है आंख का शुक्र, उसने अल्लाह की आंख जिसने दी है खालिक आंख पर फिदा कर दी, यह है आंख की नेमत का शुक्र, हराम कामों की तरफ नजर उसने नहीं लगाई, तो ये आंख का शुक्र अदा हो गया। कान का शुक्र क्या है? कि गीबत ना सुने, गाने बजाने ना सुने, म्यूजिक ना सुने, ये कान का शुक्र है। जबान का शुक्र अदा क्या है? अल्लाह ने जबान दी जिससे हम बोल रहे हैं, कितने बेचारे गूंगे होते हैं, करते रहते हैं, कोई कुछ समझते ही नहीं, इशारों से बातचीत करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं जबान दी हुई है और हम बोलते रहते हैं माशाल्लाह। जबान का शुक्र क्या है? कि गाली ना निकले, गीबत ना निकले, गलत बात मुंह से ना निकले, तो इस तरह के, तो ये जबान का शुक्र अदा हो गया। और दिल का क्या शुक्र है? कि दिल जो है में गंदे ख्यालात आदमी ना पकाए, गलत चीज़ें ना सोचे, दिल दिमाग को पाक साफ रखे, तो ये है मामला। तो ये जिस्म के एक एक अज़ा का शुक्र इस तरह से आदमी करे। टांगों का शुक्र ये है कि उसको मस्जिद में लेके जाए, दीनी रस्ते पे लेके जाए अपनी जिस्म को, अपनी टांगों को, ये जिस्म के अज़ा का शुक्र है। और जब किसी अज़ा को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उन अज़ा में अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं, जब उसका सही उसका यूटिलाइज किया जाएगा। और जब किसी चीज़ का मिस यूज़ किया जाएगा तो वो चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है, गलत इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं। आंखों का गलत इस्तेमाल होगा, जहां अल्लाह ने फरमाया वहां नज़र मत डालो, तो वहीं जब नज़र डालता रहेगा तो बस यही आंखें उसको जहन्नम दिखवा देंगी। अब इन आंखों की वजह से जहन्नम देखनी पड़ेगी उसे, क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी जहां अल्लाह ने मना किया था। तो मिस यूज नहीं करना, बस अल्लाह की नेमतों का हक ये है कि जहां जो चीज अल्लाह ने हमें माल दिया, जिस्म के आज़ा दिए, सलामती, जो चीज भी अल्लाह ने नेमत दी है उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहीं खर्च करना है, तो वो उस चीज का शुक्र हो जाएगा। और उसके बरखिलाफ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से अल्लाह की दीवी नेमतों का उसके अल्लाह के खिलाफ जाके अगर हमने उसको खर्च किया तो वहीं से हमारी दुनिया और आखिरत में फसाद पैदा होना शुरू हो जाएगा, बर्बादी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे अल्लाह पैसे दे रहे हैं, अब उसे केक काटा जा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो तालियां बज रही, मोमबत्ती कैंडल बुझाई जा रही, ये क्या जहालत है? अल्लाह की तरफ से मुआवजा होगा, अल्लाह ने पैसा दिया तो इसलिए दिया था तुम ईसाइयों और यहूदियों के त्यौहार में हिस्सा लो, उनकी नकल करो, तो ये एक समझाने को। तो ये आदमी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहा, इसको कोई पकड़ आ सकती है। تو بس عافیت سے اگر رہنا ہے تو اللہ کی دیوی نعمتوں کا اسی حساب سے شکر ادا کرنا ہے، اور اب دیوی اللہ کی مال، دولت، صحت، جسم، جو کچھ بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس کو وہیں اسی محل میں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا، اس ہیڈ میں، اکاؤنٹس کی اصطلاح میں اس ہیڈ میں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے فرمایا ہے. اس کو غلط استعمال دوسرے ہیڈ میں استعمال نہیں کرنا، ان جگہوں پہ جہاں اللہ نے منع فرمایا ہے. کہتے ہیں نا جی میرا پیسہ ہے، میری دولت ہے، میرا جسم میری مرضی، تیرے باپ کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. بھائی عذاب کہاں چلے گا، وہ سارے لوگ کہاں چلی گئیں، وہ عورتیں، میرا جسم میری مرضی، کرونا آیا تو سب بھاگ گئے، موت کا خوف آیا تو دور دور پتہ نہیں کہاں چلے گئے لوگ، میرا جسم میری مرضی. یہ لوگوں ہوتے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے، کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہم جو چاہے اپنے جسم کا استعمال کریں گے. تو بھائی یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نے کیڑے ڈال دیے جسم پر، پھر تمہارا جسم ہے نا، تو پھر عذاب کیسے آ جاتے ہیں جسم پر، برف کے نشان ہو جاتے ہیں. اب تمہارا جسم ہے تو برف کی بیماری سے بچ کے دکھاؤ، سوچو کہاں سے یہ برف کی بیماری، وہ تمہارا جسم تھا نا، لیکن اس پہ حکومت تو کسی اور کی چل رہی ہے. اگر نظر آئے گا تمہیں، اللہ اگر غافل کر دے، اندھا کر دے، نظر نہ آئے تو الگ بات ہے، برف کر دیا اللہ نے، پتہ چلا تمہارا جسم نہیں ہے، تمہارے باپ کا دیا ہوا جسم نہیں ہے. اگر تمہارا جسم ہوتا اور تمہیں اس پہ حکمرانیت کا کوئی حق حاصل ہوتا تو کبھی برف کی بیماری نہیں ہوتی، یا کوئی اور جسمانی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارا جسم تھا. تم جسم کو کہتے ہو خبردار یہ بیماری نہ ہو، تو نہیں ہوتی بیماری. پتہ چلا تم ہو کیا، تم ہو کس کھیت کی مولی، پتہ نہیں کب کس شخص ہوتے میں کون سی بیماری جسم کے اندر تمہارے گھسڑ دی گئی اللہ کی طرف سے، جسم تمہارا کہاں سے آیا. تو یہ لوگوں ہی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ارے اللہ کا جسم ہے، ہم اللہ کے ہم سب ہیں بس، اور اللہ کی مرضی چلے گی. یہ تو یہ گمراہ کرنے کے ساری یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں اچھے اچھے لوگ، عورتیں جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. یہ ساری جو فساد چل رہا ہے، سب گندم کا فساد ہے سارا. یہ پیٹ میں روٹی بوٹی، حضرت والا عجیب جملہ فرمایا، پیٹ میں جب تک روٹی بوٹی ہوتی ہے تو نفس بڑا اچھلتا ہے، دو چار دن کھانے کو نہیں ملے نا، سارے دماغ صحیح ہو جاتے ہیں، ساری باتیں سیٹ ہو جاتی ہیں. اس پہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ فرمایا تھا شام میں غالباً، کہ ایک بار بہت عراق میں یا شام میں غالباً، تو وہاں قحط پڑا، اور اتنا خطرناک قحط پڑا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، فاقے ہونے لگے. تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے عاشق مزاج تھے، جو زنا کار تھے اور حسینوں کے دل دادا تھے، تو بھوک سے مرنے لگا تو ایک دوست پہنچا، اس نے ازراہ مذاق اس سے کہا، ہاں بھائی روٹی لاؤں یا لڑکی لاؤں، روٹی لکھاؤ گے یا لڑکی لے کر آؤں، تم تو بڑے عاشق ہو، شراب کے اور لڑکیوں کے لاؤں، وہ حسینہ انتظار کر رہی ہے تمہارا. تو اس نے بڑی کمزور آواز سے کہا، لعنت بھیج اس لڑکی کو، مجھے روٹی لا کے دے. کیا وہ بھائی اب لعنت بھیج رہے ہو اس ان کے اوپر، کیوں بھائی، کیا وہ روٹی نہیں ملی نا؟ پتا چلا سب گندم کا فساد ہے. تو جب تک اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، روٹی پانی عیش ہوتا ہے، اور جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، اللہ کی خوب عطاتیں ہمارے اوپر عنایتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ مثل فرعون کے بن جاتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے وہ پکڑ آتی ہے تو بالکل عاجی فنائیت کے پیکر، بالکل سب ماں بہنیں، سب ماں بہنیں نظر آئیں گی نا، نفس بالکل مٹ جائے گا بالکل. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں خوب تو تم فرعون بن جاتے ہو، اور فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتیں جب چھین لیتے ہیں اللہ باپ تمہارا دماغ درست کرنے کے، تو بڑی سخت بات انہوں نے فرمائی کہ یہ تم ایک سے کیوں نہیں رہتے ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ سے بھاگ رہے ہو، اللہ نے سخت سختی میں ڈالا اصلاح کے نہیں ہے، تو پھر وہ سخت صحیح ہوگا. تو پتہ چلا ڈنڈے کے بندے ہو، پیار کے بندے نہیں ہو. جب تک ڈنڈا چلتا رہتا ہے تو صحیح چلتے ہو، نماز فجر بھی چلتی رہتی ہے، قرآن ذکر اذکار بھی چلتے رہتے ہیں، سارے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، تقوی کی گاڑی بھی تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے جب تک ڈنڈا گھومتا رہتا ہے. جہاں اللہ پاک نے ڈنڈا ہٹایا پھر فرعون بن گیا بندہ. تو قصور کس کا ہے؟ اللہ ہمیشہ دنیا عزیز ہے، اللہ کو آخرت عزیز ہے. تو اللہ پاک آخرت کی تیاری پھر ڈنڈوں سے کرواتے، کیونکہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا بندہ، ہم نے پیدا کیا ہے، اس کی جبلت ہی ایسی ہے، اس کو عزت محبت پیار راس نہیں ہے، اس کو زیادہ نعمتیں دو، زیادہ کوئی ڈھیل دو، پیار کرو تو یہ تو بتک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے ہمارے پاس سے، اس کو فجور میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ پاک پر تھوڑا سا اس بندے کو ٹائٹ کر کے لے کے چلتے ہیں، ہلکا پھلکا، تاکہ دنیا بھی صحیح چلتی رہے اور آخرت کی تیاری بھی اس بہانے سے کرتا رہے. تو یہ ہے معاملہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے شاکر بندوں میں شامل کر لے. کہاں تک بس بیان کریں، تو احادیث مبارکہ بھی کافی سخت ذہن میں تھیں، جو کچھ اللہ نے ڈالا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جو بھی کہا گیا سنا گیا. اور اور جو کچھ بھی بیان ہو اللہ پاک اس کو میری اور ہم سب کی اصلاح کا ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اپنا شاکر بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، اپنے نعمتوں کے شکر میں اللہ پاک ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، اللہ پاک اپنے غصے سے اپنی پکڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں پر جو یہ زنگ اور قفل اور غفلت کے جو پردے چھا گئے اللہ اس کو ختم فرما کر قلب کو مجلہ اور مصفہ کر دے، اپنی محبت سے اپنی یاد سے دل کو ہمارے تڑپا دے یا اللہ. حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائے سجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائے سجات کو پورا فرما دے یا اللہ. جو بھی آئیں محروم نہ جائے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے، صحیح تعلق اس کو آپ سے حاصل ہو جائے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو عافیت دارین نصیب فرما، ہم سب کو تمام جسمانی اور روحانی امراض سے نجات دے دے، مکمل شفا کلی نصیب فرما یا رب کریم. تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ. جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما یا اللہ. پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں جس غم میں، جس پریشانی میں، جس اذیت میں، جس تکلیف میں، جس بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ ان کے غموں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما یا اللہ. کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما یا اللہ. برما، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، پاکستان اور کراچی کے مسلمانوں کی، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب کی، ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء اور مشائخ، مساجد، مدارس کی سب کی حفاظت فرما یا رب کریم. عافیت صدیق و عافیت کے ساتھ جلد از جلد رہائی دلوا دے یا اللہ. عافیت عطا فرما دے یا اللہ. پاکستان کو نیک اچھے حکمران نصیب فرما، پاکستان میں شریعت کا نفاذ فرما دے یا اللہ. مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے یا اللہ. ہمارے جملہ محرومین کی، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی، اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.